السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. جنازے کے مسائل میں آج ہمارا ٹاپک ہے زیارت قبور کے مسائل, پیج نمبر 92, مسئلہ نمبر 183. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے زیارت قبور جائز ہے. یعنی دیکھیں, پہلی بات تو قبرستان, اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ قبرستان کیوں جانا چاہیے یا کس لیے جاتے ہیں, تو قبرستان صرف اور صرف آخرت کی یاد کے لیے اور دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے, عبرت کے لیے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. یعنی دعا کرنے کے لیے جانا وہاں پر, یہ بھی ایک طرح سے بدعت میں شمار ہوگا. اسی لیے یہاں پر سعودی عرب میں جب بھی آپ کو کسی اسلامک ادارے میں اگر آپ کو وہ کوئی انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, تو سب سے پہلا وہ سوال آپ سے یہی کریں گے, اگر وہ آپ کا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ مدینہ کیوں جایا جاتا ہے. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ مدینہ کیوں جاتے ہیں آپ, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بولیے, مدینہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ ویری گڈ, ماشاءاللہ, مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. بہت صحیح جواب ہے, الحمدللہ. کیونکہ عام مسلمان کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو یہ بالکل عقیدے سے ٹکرائے گا سوال اور غلط عقیدہ کہلائے گا. کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ صرف تین مسجدوں کے لیے اپنے سفر کے لیے کجاوے کسو, یعنی اونٹ کو تیار کرو, اور تین مسجدوں کے سفر کے لیے, ایک مسجد الحرام, ایک مسجد الاقصی اور دوسرا مسجد نبوی. اور آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری تمام مساجد کے مقابلے میں, سوائے مسجد حرام کو چھوڑ کر, 1000 نمازوں کے برابر یا اس سے زیادہ ثواب ہے. تو مسجد نبوی کے لیے جاتے ہیں آپ, رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے وہاں پر, ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے, لہٰذا تم بھی زیارت کر سکتے ہو, اس سے آخرت یاد آتی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ نے مقصد بتایا؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اب اسے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, لہٰذا وہ اپنی آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری کرنے میں لگا رہتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا, لیکن اب زیارت قبور کر سکتے ہو کہ اس میں سامان عبرت ہے. اور ہاں, زیارت قبور کرتے وقت اپنے رب کو ناراض کرنے والی کوئی بات زبان پر نہ نکالنا, کیونکہ رسول اکرم جانتے تھے نا ہم انسان ہیں اور کچھ نہ کچھ کہیں گے یا کچھ نہ کچھ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام بھی کر سکتے ہیں, لہٰذا آپ نے پہلے اس سے خبردار کر دیا ہمیں. آہو بکا نہ کرنے والی صابرہ خاتون بھی زیارت قبور کر سکتی ہے. انس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اکرم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, اللہ سے ڈر اور صبر کر. یعنی عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے, لیکن ویسے منع نہیں ہے کہ بالکل اس کو گناہ میں شمار کیا گیا ہو. اگر جس عورت کو کنٹرول ہو اپنے اوپر تو وہ جا سکتی ہے قبرستان. بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول اکرم نے لعنت فرمائی ہے. تو ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ جا کر پھر وہاں پر خرافات کرتی ہیں, بدعت کرتی ہیں. اب دیکھیں جتنے بھی جو یہ ابھی عرس اور میلے ٹھیلے ہوتے ہیں درگاہوں پر, مزاروں پر, کس کی کثرت نظر آتی ہے وہاں پر؟ خواتین کی, ہے نا؟ اور پھر وہیں سے شرک اور بدعت شروع ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی, یعنی وہ زوارات نہ ہوں. زوارات مطلب بہت زیادہ بار بار جانے والی قبرستان پر. اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور اس کی دعا یہ ہے جو قبرستان پر جاتے ہیں, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے, جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں, اے اس گھر کے مسلمان اور مومن باسیوں, السلام علیکم, ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے خیر و عافیت کے طلبگار ہیں. کتنی اچھی دعا ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں, ہم لوگ بھی یہاں سے گزرتے ہیں, جو یہاں خبر میں پرانا قبرستان ہے تقبہ کا, سبزی مارکیٹ کے پاس ہی ہے, تو کبھی ادھر سے گزرنا ہوتا ہے تو یہی دعا کرتے ہوئے گزرتے ہیں. اور ایون اکولا میں بھی جو فردوس کالونی کے پیچھے کا علاقہ ہے وہاں پر بھی قریبی قبرستان ہے, تو وہاں سے بھی گزرتے ہوئے جو لوگ بھی وہاں آس پاس ہوں قبرستان کے پاس یا وہاں سے گزر ہو آپ کا, تو یہ دعا ضرور پڑھیں ان کی مغفرت کے لیے. اور نیچے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دعا مروی ہے جو رسول اکرم سے ثابت ہے کہ السلام علیکم دار قوم مومنین و اتاکم ما تعدون غدا مؤجلون و ان شاء اللہ بكم للاحقون اللهم اغفر لاهل الغرقد. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میرے یہاں تشریف لائے یا لاتے اس رات کے آخری حصے میں آپ بقی یعنی مدینہ کا قبرستان تشریف لے جاتے, ہر بار نہیں جاتے تھے رسول اکرم, کبھی کبھی تشریف لے گئے, اور آپ فرماتے اس گھر کے مومنوں السلام علیکم, تم کو وہ کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور اس کا باقی حصہ کل یعنی قیامت کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے, ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں, یا اللہ بقی غرقد والوں کے گناہ معاف فرما. جو جنت البقی ہے وہاں کا قبرستان, وہاں جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے مسنون ہیں, اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, میں نے بریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ دیکھے آپ کہاں جاتے ہیں. بریرہ کہتی ہے کہ رسول اکرم بقیع الغرقد یعنی مدینہ کا جو قبرستان ہے اس کی طرف تشریف لے گئے. رسول اکرم قبرستان کے قریب جا کر رکے, اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر واپس تشریف لے آئے. عائشہ فرماتی ہے بریرہ نے واپس آ کر مجھے خبر دی, جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اکرم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں. ٹھیک ہے, تو یہ مسنون طریقہ ہے. کافر یا مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے, یعنی کوئی فائدہ نہیں. دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ, اسم اعظم, اللہ تعالیٰ کی صفات, نیک لوگوں کی دعا اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو دکھ اور غم پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استعصت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی. کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے اور بندی کا بیٹا, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, تیرا ہر حکم میرے لیے فیصلہ کن ہے, تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے, یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, یا اپنے علم غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے یعنی اللہ کا نام, کہ قرآن کو میرے دل کی بہار, سینے کا نور اور میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ مسرت اور خوشی عنایت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا یاد نہ کر لیں. رسول اکرم نے پر ارشاد فرمایا کیوں نہیں, ہر سننے والے کو چاہیے کہ دعا یاد کر لیں, تو اس لیے ہم کو بھی یاد ہونی چاہیے. آپ لوگ کوشش کریں کہ ہر ہفتے ایک ایک لائن ہی کم از کم یاد کرتے جائیں. عبداللہ بن برد اسلمی اپنے باپ سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا, یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو ایک ہے, تیری ذات بے نیاز ہے, نہ کسی کی اولاد ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے, نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے. عبداللہ بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں دعا سن کر رسول اکرم نے فرمایا اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے, اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم, یعنی یہاں پر تو انہوں نے خاص نام, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو الاحد الصمد, الصمد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. اور انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے, اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ, میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں. تو اس میں کیا آتا ہے نام, یا حیو یا قیوم, یہ بھی اسم اعظم میں سے ہے. ذوالجلال والاکرام المنان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عباس بن عبد المطلب کو، جو رسول اکرم کے چچا تھے، بارش کی دعا کرواتے اور ساتھ ہی کہتے ہیں ان سے دعا کرواتے تھے کہ اے اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے نبی کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا. اب رسول اکرم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ عباس کے وسیلے سے بارش برسا دے، یہ نہیں، بہت غلط جملہ ہو جائے گا. عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی دعا کو وسیلہ بنایا جاتا کیونکہ وہ رسول اکرم کے چچا تھے، تو رسول اکرم کے رشتہ دار پر بھی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تو ان کی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لہٰذا ہم پر بارش برسا. تو انس بن مالک کہتے کہ عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو گئی. تو آپ دیکھیں، کسی کو وسیلہ، یعنی فلاں کے وسیلے سے اللہ میری دعا قبول کر، یا فلاں کے واسطے سے اللہ میری دعا قبول کر، یہ شرک ہو جائے گا. لیکن آپ کسی انسان سے کریں کہ آپ اللہ سے دعا کریے، تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کو، زندہ انسان کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ جی ٹھیک ہے. آگے جو آ رہی ہے حدیث، بہت اچھی حدیث ہے، مجھے تو بہت پسند ہے یہ. ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ینگ سے صحابی تھے، یہ رسول اکرم کے خدمت گزار تھے. وہ کہتے کہ میں رات رسول اکرم کی خدمت میں گزارا کرتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی اور دوسرے کام وغیرہ میں کر دیتا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ اے ربیہ جو مانگنا ہو. میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی ساتھ چاہتا ہوں. رسول اکرم نے فرمایا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ رسول اکرم نے ان کو دیکھ کر، وہ ینگ سے تھے نا، تو کہا کہ کچھ اور بھی مانگو اگر چاہتے ہو. تو وہ کہنے لگے، میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اکرم نے فرمایا اچھا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. اب آپ دیکھیں، رسول اکرم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جا بیٹا، تجھے دیا گیا جو تو مانگتا ہے، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے صرف رسول اکرم کی دعا پر اکتفا کر لیا ہو. رسول اکرم یہاں پر آپ دیکھیں کیسے عمل پر ابھار رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کر. اور کثرت سجود کیسے ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ فرض نماز تو ہم لوگ سب پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہے نا، اس میں تو ہم کوئی کمی کوتا ہی نہیں کر سکتے. اس میں سجدے بھی معلوم ہے کہ کتنے سجدے ہیں. جی، نفل نمازوں کی کثرت سے کثرت سجود ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اپنے اوپر نفل لازم کر لینی پڑتی ہے. جیسے رسول اکرم کو خود تہجد بہت پسند تھی. اور نفل نماز میں سب سے افضل نماز کون سی آپ بتائیے، جو سب سے زیادہ آتھینٹک احادیث سے ثابت ہے؟ اب آپ صلاۃ التسبیح مت دے دیجیے گا آنسر. جی ویری گڈ ماشاء اللہ، تہجد سب سے افضل نماز ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روزانہ عمل کرتے تھے. آپ نے تہجد کو بھی اپنے لیے فرض بنا لیا تھا، سبحان اللہ، آپ سوچیں. اب اچھا آپ مجھے بتائیے، جب تہجد سے ہی ہم کو اتنا زیادہ اجر مل سکتا ہے اور سب کچھ مل سکتا ہے، تو پھر باقی کوئی، یعنی جو ایسی نماز ہے جس کے صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، تو کیا اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں. آپ کے پاس اشراق ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ الاوابین ہے، تحت الوضو ہے، تحت المسجد ہے، پھر تہجد ہے. اس کے علاوہ اب کیا چاہیے ہم کو؟ یہ تو اتنی نمازیں یہی کافی ہو جائیں گی ہم سب کے لیے انشاءاللہ. آگے دیکھیے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، یعنی تیز بارش ہو گئی، چنانچہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے. غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گئے. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ قبر والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم، اور دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لے کر، یا اپنے کوئی نیک کام کو وسیلہ بنا کر. ٹھیک ہے، آپ اپنے نیک کام کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو غار جو تھی وہ بند ہو گئی، اس کا دہانہ بند ہو گیا، اس کو ایک پتھر نے آ لیا. چنانچہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض رضا الہی کے لیے کیا ہو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل آسان ہو جائے. لہذا ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے بکریاں چلایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور نکل گئے اور شام کو دیر سے واپس لوٹا، والدین اس وقت سو چکے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سرحانے آ کھڑا ہوا۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا پسند نہ کیا، بیدار کرنا پسند نہ کیا، اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ میرے بچے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا، سبحان اللہ، اور اس میں سے انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ سوچے کتنی خالص نیت سے اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوگی نا، کہ اسی وقت دعا قبول ہو گئی، کتنا بڑا معجزہ ہے ایک طرح سے یہ۔ تو پتھر ہٹ گیا اور آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت کے لیے انکار کر دیا جب تک اسے 100 دینار نہ دے دوں۔ چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور 100 دینار جمع کر لیے۔ میں انہیں لے کر اس کے پاس جب گیا، میں اس سے صحبت کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ بس میں واپس چلا آیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، سبحان اللہ۔ پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر لگایا تھا اور طے کیا تھا کہ تمہیں ایک فرق قریباً 8 کلو گرام چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا۔ میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشتکاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لیں اور ایک چرواہا رکھ لیا۔ مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر۔ میں نے کہا، ان گائےوں اور چرواہے کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی گائے اور چرواہا لے جا۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو جتنا راستہ بن رہ گئے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے باقی پتھر بھی ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے اگر واقعی میں آپ دیکھیں ہم دین کی صحیح تعلیم حاصل کریں تو کتنا ہمارا عقیدہ، ہمارے معاملات سب درست ہو سکتے ہیں۔ بس کمی اس بات کی کہ ہمارے پاس صحیح یا اوتھینٹک سورسز نہیں ہیں نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، یا ہم نے خود سے ہی بہت سارے غلط راستے چوز کر لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے۔ تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے میں یہ اویئرنیس پھیلائی جائے، لائی جائے، اور صحیح علم سے لوگوں کو روشناس کروایا جائے۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس حدیث سے؟ دعا کریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے، ہے نا، یا اپنے کوئی نیک کام کو وسیلہ بنا کر جو آپ نے زندگی میں کبھی کیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، تو وہ آپ نیک کام کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دعا رسول اکرم نے جو ہم کو سکھائی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، تو اس کی وجہ سے ہماری مشکل بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کی صفات، یا نیک لوگوں سے دعا کروانا اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنانا، یہ جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر دعا مانگتے وقت احسن یہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی جن کی تعداد 1000 تھی، آپ کے صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ رسول اکرم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ رب کے حضور پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے عمل سے کہ آپ نے اسپیشلی قبلہ رخ ہو کر دعا کی؟ ادروائز اگر آپ کہیں چل رہے ہوں، سواری پر ہوں، تو آپ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، جس طرف رخ ہو آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن مستحسن یعنی مستحب کیا ہے؟ کہ قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی، اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اپنے کتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اسپیشلی کس کی کھائی جاتی ہیں؟ کس کس کی قسمیں کھانے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی، ماں کی قسم یا ماں باپ کی قسم، اور بچوں کی قسم، اپنی جان کی قسم، ویری گڈ قرآن کی قسم، یا کعبۃ اللہ کی قسم، ہے نا۔ یہ تمہارے سر کی قسم کہتے ہیں، جو سامنے کھڑا ہو یا اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، سب شرک میں آ جائے گا، یہ کفر یا شرک میں آئے گا۔ آپ صرف اللہ تعالی کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اسی لیے آپ کو صرف سچ بات کے لیے قسم کھانا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، اور دوسرا کسی اور کی نام کی قسم بھی نہیں کھانی ہے۔ جی قرآن کی بھی کھاتے ہیں۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا، یا اللہ تعالیٰ سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواست کرنا، کسی قسم کی فریاد کرنا، یا کسی تکلیف، مصیبت اور مشکل کو حل کرنے کی درخواست کرنا، یہ مرادیں مانگنا منع ہے، شرک میں آ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ کھڑے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن آج کل کیا کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھ کر پکارا اور اسی حالت میں مر گیا، یعنی توبہ نہیں کی، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ یہ کہا کرو جو صرف اللہ چاہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں رسول اکرم نے کیسے اسی وقت تصحیح کر دی اور کیسے تربیت کر دی۔ یعنی رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہنے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ فیصلہ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قبرستان میں کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ انہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قبروں پر نہیں پڑھا جاتا قرآن، کیونکہ وہاں تو سب مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل قرآن زندہ لوگوں کی کتاب ہے، مرے ہوئے لوگوں کی نہیں۔ جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے نا کہ پڑھ کر بخشنے کا، تو مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے خود کوئی ایسا علم چھوڑا تھا قرآن کا، یہ علم نافع، تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ قبرستان یا کسی مزار پر نماز پڑھنا یا عبادت کرنا منع ہے۔ قبر یا مزار پر مسجد تعمیر کرنا اور مسجد میں قبر یا مزار بنانا منع ہے۔ ایسی مسجد جس میں قبر یا مزار ہو، اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور ابو سعید خود اسے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور کچھ نمازیں، یعنی نفل نمازیں، گھر میں پڑھا کرو۔ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور مسجد میں تو پڑھنی ہے مردوں کو، لیکن قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ابھی کتنا سکون ہے نا۔ اگر ہمارے یہاں پر رسول اکرم کی قبر کہیں ہمارے جیسے کنٹریز میں ہوتی تو ابھی کیا حال ہوتا، آپ بتائیے۔ اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ خرافات اور بدعات پھیلا رکھی تھی، شرک کر رکھا تھا۔ کہہ رہے تھے رسول اکرم کی جالی پر اتنے دھاگے باندھ دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے صحیح تعلیم کو عام کیا، محمد بن عبد الوہاب، اور صحیح عقیدے سے، صحیح دین کی تعلیم سے سب کو واقف کروایا، اور یہ شرک اور دھاگے، سب اس قسم کی چیزوں کو یہاں سے ختم کیا۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو، اور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ کیونکہ قبروں پر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ بتائیے، کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ شرک ہو سکتا ہے نا، یہ چیزیں آگے اور پھیل سکتی ہیں۔ پھر جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں قبر پرستی کتنی عام ہو گئی ہے، جو آج کل عرس اور یہ سارے میلے ٹھیلے ہیں، کیا ہے اصل میں، آپ خود بتائیے کیا ملتا ہے وہاں سے۔ وہ کتنا اچھا کہا تھا نا شاید مسدس حالی کی تھی وہ، کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کو تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، قبروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ بہت صحیح عکاسی کی ہے انہوں نے آج مسلمانوں کی، کہ نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دیا، ولیوں کو نبی کا درجہ دے دیا، قبروں پہ نذرانے چڑھانا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا اور دعاؤں کی سفارش کرنا۔ کیا ہے ہمارا حال، آپ بتائیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو توحید ایسی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا گوارا کر لیا لیکن کسی کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے توحید۔ تو یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کی علامتیں ظاہر ہوئیں تو رسول اکرم شدت تکلیف سے اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے، کبھی چہرے مبارک سے ہٹاتے، اور اس حالت میں رسول اکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے کردار سے خبردار فرما رہے تھے کہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ شرک اور وہ غلط طریقے نہ آ جائیں۔ اور جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی وفات سے 5 روز قبل نبی اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور اپنی امت میں سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لوگو غور سے سنو، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار، میں تمہیں قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسی لیے قبروں کو مسجدوں میں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی مسجد میں قبر نہیں رکھنی چاہیے کسی کی، اس سے مزید شرک اور بدعات پھیلتی ہیں۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے آخری بات ارشاد فرمائی، حجاز اور نجران کے یہودیوں کو جزیرے عرب سے نکال دو، اور یاد رکھو جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا وہ بدترین مخلوق ہیں۔ کتنی اچھی تربیت فرما کر گئے رسول اکرم، اور آخر وقت میں بھی وہ کس بات کی فکر تھی، اپنی امت کی فکر تھی کہ کہیں وہ رسول اکرم کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن آج سارا کاروبار کہاں چل رہا ہے آپ بتائیں، پھولوں کی جو سیل ہوتی ہے، چادروں کی سیل، اور وہاں پر دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور ایک لنگر ڈلا ہوا ہے، اور کتنا رش ہوتا ہے جہاں جہاں پر بھی ایسے مزار اور درگاہیں ہیں، آپ مجھے بتائیے، اور وہاں کتنے کاروبار لوگوں کے چمک اٹھے ہیں، کتنے دھاگے لوگ بیچتے ہیں، تعویذ بیچتے ہیں، شیرنی بیچتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر، بلکہ نشہ اور ادویات بھی اب وہیں ملتی ہیں زیادہ تر۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر جانے والے کرناٹک کے ہیں، کرناٹک میں ایک علاقہ ہے، میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہاں پر اس کا چلن ہے درگاہوں کا اور عرس کا، اور کہتے ہیں کہ وہ درگاہ کے آس پاس لوگ ویسے بھی پکنک کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی وہاں کا رش اور وہ دیکھنے کے لیے، اور مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم وہاں پر آتے ہیں۔ ایون لکھنؤ کے پاس بھی ایک درگاہ ہے جو بہت مشہور ہے، اور وہاں پر بھی یہی سارا سب چلتا رہتا ہے، بالکل ہزاروں روپیوں کی چادریں۔ اب سوچے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے لیے پرانا کفن ہی لینا کپڑا، نئے کپڑے کا حقدار زندہ انسان ہے، میرے لیے کوئی دھلی دھلائی صاف ستھری چادریں لے لینا کفن کے طور پہ، کہا تھا نہیں کہا تھا ابو بکر صدیق نے، کتنے فہم و فراست والے تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ ایون کفن بھی نہیں دے رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، بلکہ جو مر چکے ہیں آلریڈی ان کے قبروں کے اوپر چادر چڑھا رہے ہیں، کیا ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ چادر سے، آپ بتائیے، کیا مرنے والے کو وہ چادر سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن کتنا پیسہ لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے سنا ہے کہ بلکہ اس کو تو اورنگ آباد کو تو ولیوں کا شہر کہتے ہیں نا، اس لیے وہاں بہت ساری ایسی قبریں اور درگاہیں وغیرہ بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ دیکھیں دھاگے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ گرہوں میں پھونک کر جو گروہوں پر پڑ کر پھونکتے ہیں ان سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نا, تو دھاگے باندھنا, اس پر گرہ لگانا, یہ سب تو شرک میں آ جائے گا. اور یہ جو پھولوں پر پھولوں کی چادریں یا پھول جو چڑھائے جاتے ہیں, پھولوں کے کیا کیا بنا کر چادریں, اس میں بھی کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو علی بن ابی طالب کہتے کہ مجھے حضرت عباس ملے اور کہا, اے علی آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں, اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہو تو خوب, ورنہ رسول اکرم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی وصیت فرما دیں گے. جب رسول اکرم کا آخری وقت تھا, ٹھیک ہے, چنانچہ ہم رسول اکرم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے. رسول اکرم پر بے ہوشی طاری تھی. رسول اکرم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا, یہود پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اور ایک روایت میں الفاظ زیادہ ملتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی. جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی تو واپس پلٹ آئے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا. یعنی دیکھیں, عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اس غرض سے کہ کوئی وصیت کروا لیں گے یا ہو سکتا کوئی نصیحت لے لیں گے رسول اکرم سے, لیکن رسول اکرم پر غشی تاری تھی. لیکن غشی میں بھی جیسے آپ کو ہوش آتا, آپ کو کس بات کی فکر تھی کہ کہیں آپ کی قبر کو لوگ عبادت گاہ نہ بنا لیں. جی بالکل. امہات المومنین روایت کرتی کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بنائیں, کیا ہم قبر کو عبادت گاہ بنا لیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالیں. سبحان اللہ, دیکھیں یہ ابو بکر صدیق کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. کچھ باتیں جو رسول اکرم نے فرمایا تھا ابو بکر کو یاد تھی, کہ ایک تو انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے ہیں, ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں اس کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. جب صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں, رسول اکرم کو کیسے کہاں دفن کریں, کیسے غسل دیں, تو آپ کو انہی کے لباس میں غسل دیا گیا جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے, اور وہ چارپائی ہٹا کر جہاں آپ جس وقت لیٹے تھے اور جہاں آپ کی وفات ہوئی وہی چارپائی ہٹا کر وہیں قبر کھودی گئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا, اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. نبیوں ولیوں اور بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر چڑھانا نظر نیاز یا منت ماننا منع ہے. طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا, دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے, اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا, لہٰذا ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ. اس نے کہا, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں. قبیلے کے لوگوں نے کہا, تمہیں چڑھاوا تو ضرور چڑھانا ہوگا, خواہ مکھی ہی پکڑ کر چڑھاؤ. مسافر نے مکھی پکڑ کر اس کی نظر کی, لوگوں نے اسے جانے دیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا, تم بھی کوئی چیز اس بت کی نظر کرو. اس نے کہا, میں اللہ عز و جل کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ, یہ حدیث ہمیں کیا بات بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے انسان بعض اوقات جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے, ذرا سے شرک کی وجہ سے. یعنی چھوٹی سی مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. تو نبیوں ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہونا, یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, سجدہ کرنا, یا کوئی اور عبادت مثلا طواف وغیرہ کرنا منع ہے. ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا, اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. کتنی بار بار آپ دیکھیں رسول اکرم فرما رہے ہیں, کتنی بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں اور کیسی نصیحت ہمیں کر کے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ آپ سوچیں ہم کیسے, آج مسلمانوں کا کیا حال ہے, اکثریت کا کس طرح سے وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں. قیس بن سعد کہتے کہ میں ہیرا جو یمن کا ایک شہر ہے وہاں آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا. میں نے خیال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان حاکموں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں, سجدے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ جب رسول اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے ہیرا کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے, حالانکہ آپ سجدے کے زیادہ حقدار ہیں, کیا یعنی آپ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا, اچھا یہ بتاؤ, اگر میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا, پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ایون آپ آتے تھے تو لوگ آپ کے آنے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تعظیم اور ادب کی وجہ سے, حالانکہ سب سے زیادہ تعظیم اور ادب کے اس وقت مستحق تو آپ ہی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا. تو کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر مزار پر عرس یا میلے وغیرہ لگانا منع ہے، اور مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کے لیے رسول اکرم کی قبر پر حاضری دینے کا اہتمام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہیں تک کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اور تو کوئی سوال نہیں پوچھ رہے تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔